如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الاعراف کے دوسرے رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے ذرا تفصیل کے ساتھ قصہ آدم و ابلیس بیان فرمایا اور واضح کیا کہ کس طرح سے ابلیس نے دھوکہ دے کر حضرت آدم علیہ السلام سے خطا کروائی۔ جیسے ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو خطا پر متوجہ کیا، انہوں نے فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اللہ کے سامنے عاجزی سے اظہار ندامت کیا۔ آدم علیہ السلام نے بھی، اما حوا سلام علیہا نے بھی، اور اللہ کے سامنے عرض کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے۔ سورہ بقرہ میں ہم یہ بات پڑھ چکے کہ جب حضرت آدم اما حوا نے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور توبہ قبول فرمانے کے بعد اب اللہ نے کہا کہ جاؤ جس زمین کے لیے تمہیں خلافت دی گئی تھی، جا کے خلافت کا چارج سنبھالو۔ اللہ نے فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، کہا کہ اب اتر جاؤ اس جنت سے، جاؤ زمین میں، اور زمین میں تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ شیطان کو بھی زمین پر بھیجا، آدم علیہ السلام اما حوا کو بھی، اور کہا کہ شیطان اور اس کا ٹولا، اے آدم تمہاری اور تمہاری زوجہ کی اب جو بھی اولاد ہوگی، یہ پورا ابلیسی ٹولا ان کا دشمن ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہوگا، الٰہین، ایک معینہ مدت تک۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اللہ نے فرمایا کہ تم زمین میں ہی جیو گے، وفیہا تموتون، اور زمین میں ہی تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا۔ یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے نازل کیا ہے تمہارے اوپر وہ لباس جو کہ چھپاتا ہے تمہارے ستر کو بھی، تمہاری شرمگاہوں کو بھی، اور وہ تمہارے لیے آرائش کا، سجاوٹ کا، زیب و زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کیا ہے لباس، سورہ حدید میں آتا ہے کہ اللہ ہی نے نازل کیا ہے لوا، سورہ زمر میں آتا ہے کہ اللہ نے نازل کیے ہیں تمہارے لیے آٹھ طرح کے چھپائے۔ مراد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی، ان کے پیدائے، ان کے بننے کا حکم اوپر سے آیا ہے، گو کہ اسی زمین سے پیدا ہوا ہے، نکلتا ہے لوہا بھی اسی زمین سے، ہمارے لیے برآمد ہوتا ہے لباس بھی اسی زمین سے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے لیے چوپائے بھی، لیکن اللہ نے ان سب کے لیے نزول کا لفظ استعمال فرمایا۔ ولباس و تقوی ذالک خیر، اور جو تقوی کا لباس ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تقوی کا لباس کیا ہے؟ نمبر ایک، ایسا لباس ہو کہ جو ساتر ہو، یعنی پورے کے پورے ستر کو چھپا دے۔ مرد کا ستر ہے ناف سے لے کے اور گھٹنوں تک، ایسا لباس ہو کہ اس کے ناف سے لے گھٹنوں تک کا پورا جسم کا حصہ چھپ جائے۔ جو نیکر وغیرہ لوگ پہن کر گھومتے رہتے ہیں اور اس سے ان کے گھٹنے وغیرہ نظر آتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو بالکل حرام ہے، اس کی قطن اجازت نہیں ہے۔ لیکن لوگ صبح صبح جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں، سمندر کے کنارے بھی، پارکوں میں بھی نیکرے پہن کے دوڑ رہے ہیں، پکنک پر جا رہے ہیں، تو نہانا تو جا کے ہوتا ہے ان کو پکنک پوائنٹ پر، لیکن یہیں سے وہ نیکرے پہن کے اور اس لباس میں آ جاتے ہیں، غلط ہے، گناہ ہے۔ کبھی بھی آپ کا ستر یہ مرد کا ظاہر نہ ہو۔ عورت کا ستر عورت کے لیے یہی ہے، ایک عورت کو دوسری عورت سے یہ جسم کا حصہ چھپانا ہے ناف سے لے کے اور گھٹنوں تک۔ البتہ عورت کا ستر اپنے محرم مردوں سے، اپنے جوان بیٹے سے، اپنے والد سے، اپنے بھائی سے کیا ہے؟ چہرہ، دونوں ہاتھ اور ایک روایت میں دونوں پاؤں، اس کے علاوہ اس کا پورا جسم ستر ہے، اس کو چھپانا ہے۔ تو نمبر ایک، لباس ساتر ہو، پورا ستر چھپ جائے۔ پھر ساتر کا مطلب کیا ہے؟ ایسا باریک بھی نہ ہو کہ جسم نظر آ رہا ہو۔ بعض خواتین ایسا باریک لباس پہنتی ہیں کہ جسم چھلک رہا ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، ایسا چپکا نہ ہو جسم سے کہ اس سے بھی تمام خد و خال نمایاں ہو رہے ہیں، جیسے بعض پتلونیں ہوتی ہیں خاص طور پر جینس وغیرہ کی بڑی چپکی ہوئی ہیں اور اس سے انسان کے پورے جسم کے خد و خال اور کنٹورز وہ سارے نمایاں ہو جاتے ہیں، غلط ہے، حرام ہے۔ ڈھیلا ڈھالا لباس ہو کہ جس سے انسان کا پورا اس کے اعضاء نظر نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر دو، لباس میں تکبر کا اظہار نہ ہو، وہ اونچے سے کلے پہنے ہوئے ہیں اور اکڑ کی ایک علامت ہے۔ اسی طریقے پر جو ہے وہ ایسا لباس لوگ پہنتے تھے عرب میں کہ زمین پر گھسٹتا ہوا ان کا جو ہے وہ جو بھی لباس ہے وہ کرتا اتنا لمبا ہے کہ وہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے۔ لباس میں کوئی تکبر کا اظہار نہ ہو۔ اسی طریقے پر لباس میں اسراف نہ ہو کہ ذرا اپنی خصوصی امتیازی شان ظاہر کرنے کے لیے لباس پر نہ جانے کیسے کیسے نقش و نگار بنوائے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے نمایاں ہو جائے کہ اس کا لباس تو بڑا خاص ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر مرد زنانہ لباس نہ پہنے، ایسے مردوں پر اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی لعنت ہوتی ہے کہ جو عورتوں کی سی شکل و شباہت اختیار کرتے ہیں، اور عورتیں ایسا لباس نہ پہنے جو کہ مردانہ طرز کا ہو۔ پھر یہ ہے کہ مردوں کے لیے ریشم کا لباس بنا ہے، خالص ریشم کا، خالص سرخ رنگ، پورے کا پورا سرخ رنگ کا لباس، یہ مردوں کے لیے منع ہے۔ تو یہ ہے لباس میں تقویٰ۔ فرمایا وہ لباس و تقویٰ ذالک خیر، جو تقوی کا لباس ہے، جس لباس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہیں، یہ باتیں ساری کی ساری اللہ کے احکامات میں سے، اللہ کی آیات میں سے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا، ینزع عنہما لباسہما، وہ ان سے ان کا لباس اترواتا تھا، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے، یعنی ان کو برہنہ کرے۔ آج بھی یہی حال ہے، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر مغربی تہذیب کے زیر اثر عورتوں کا لباس کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شیطان قسم کے فیشن ڈیزائنرز ہیں جو کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رفتہ رفتہ لوگ کتنی برہنگی کو دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا پہلے آپ دیکھیں گے کہ پہلے کو سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا، دوپٹہ سر سے غائب ہو کر گلے میں آ گیا، گلے سے دوپٹہ غائب ہو کر صرف پہلے کندھے پر آ گیا، اب وہ بالکل ہی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ رفتہ رفتہ ہاتھ ہاتھ تینوں کا منظر دیکھنے کا عادی بنایا، اس کے بعد اب پوری آستینیں غائب ہیں عورتوں کی، سلیو لیس، اور اس کے بعد اب سینہ بھی کھولا جا رہا ہے۔ نہ جانے سے اگلا مرحلہ کیا ہوگا۔ جب ایک بےہودگی کو دیکھنے کے ہم عادی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد مزید اگلی بےہودگی جو ہے وہ آ جاتی ہے، وہ ٹی وی کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، اور اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے سے، سائن بورڈز پر بےہودہ تصویروں کے ذریعے سے۔ تو یہی حرکت کر رہے ہیں۔ کس قدر عورت کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ اس کے وقار، اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، اور پھر بھی نعرہ یہ ہے کہ جو عورتوں کے حقوق مغرب نے دیے ہیں وہی اصل حقوق ہیں، اسلام نے تو پردے کے ذریعے سے عورتوں کو قید کر رکھا ہے۔ اپنی معیشت کے حوالے سے عورت کو کھلونا بنا دیا ہے، عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے اشتہارات کے ذریعے سے، اس کو لباس کو کم سے کم کر کے اپنے فائدوں کے لیے عورت کو گھر سے باہر نکل کر اور اس کو جو ہے وہ اشتہارات میں استعمال کرنا، اور اس کو جو ہے وہ سیل گرل کے طور پر اس کی خدمات کو لینا، اس کو جو ہے وہ بٹھا دینا استقبالیے پر تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ اٹریکٹ ہوں اور ان بدبختوں کو مالی فائدے اس کے ذریعے سے حاصل ہوں۔ تو عورت کے ساتھ انتہائی ظلم کیا ہے اس مغربی تہذیب نے۔ پھر آگے فرمایا انہ یراکم ہو وقبیل ہو من حیث لا ترونہ، بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا پورا قبیلہ ہے، اس کے ایجنٹ ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ وہ جنات ہیں وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں تم ان کو نہیں دیکھ پا رہے. اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے. شیطانوں میں سے جو ایجنٹ ہیں, انسانوں میں سے جو شیطان کے ایجنٹ ہیں, وہ روپ بدل کر آتے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں, تم انہیں کسی اور نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہو, لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. وہ اسٹار بن کے آتے ہیں. یہ فلم اسٹار ہے, یہ کرکٹ اسٹار ہے, وہ فلم اسٹار تمہارا بیڑا غرق کر رہا ہوتا ہے تمہارے اخلاق اور کردار کا, وہ کرکٹ اسٹار تمہارا ٹائم برباد کر رہا ہوتا ہے. حقیقی اسٹار ہمارے لیے صحابہ کرام ہے, حدیث میں آتا ہے میرے صحابہ ستارے کی مانند ہیں, جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ان بدبختوں نے اسٹار بنا دیا ان لوفروں کو, لفنگوں کو, جو کھلاڑی ہیں اور جو یہ میراثی ہیں اور جو فنکار ہیں, یہ تمہارے لیے ہیرو بن گئے. ان کو ہیرو کا نام دے دیا, یہ ہمارے ہیرو نہیں. اسی طریقے پر یہ جو ہے وہ اس نے بڑی فن کی خدمت کی ہے, قوم کی خدمت کی ہے, اس نے قوم کو تفریح پہنچائی ہے, اس نے قوم کو اللہ سے دور کیا ہے, اس نے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کیا ہے. اسی طریقے پر لیڈروں میں شیطانوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں, جو تفرقے پھیلا کر, فرقہ واریت پھیلا کر, تعصبات پھیلا کر اور گمراہ کن نعرے دے کر وہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے ہٹا کر کسی اور رستے کی طرف لے کر جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارا لیڈر ہے, وہ لیڈر نہیں ہوتا, وہ اصل میں شیطان کا ایجنٹ ہوتا ہے. تو وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. تم انہیں سمجھ رہے ہوتے ہو کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں, یہ فن کی خدمت کر کے ہماری خدمت کر رہے ہیں, حقیقت میں وہ تمہارے دشمن ہوتے ہیں. یہ ہمارا لیڈر ہے, لیڈر نہیں ہے, وہ تمہارا بیڑا غرق کر رہا ہے اپنے مفادات کے لیے, تم سمجھتے ہو کہ ہمارا یہ لیڈر ہے. تو فرمایا وہ اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, اور بے شک ہم نے ان شیطانوں کو ان کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. جو خود ہی ایمان نہیں رکھتے وہی ان شیطانوں کی پیروی کرتے ہیں, انہی کے پھر یہ شیطان بن جاتے ہیں. جو ہے وہ آئیڈیل کہا جاتا ہے, میرا آئیڈیل فلاں اداکار ہے, میرا آئیڈیل فلاں کرکٹر ہے, میرا آئیڈیل فلاں لیڈر ہے. تو فرمایا انہی کے پھر آئیڈیل بنتے ہیں یہ شیطان. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, اور جب یہ کوئی کسی بہائی کا ارتکاب کرتے ہیں, قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا. مکے والے خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں, ہم تو انہی کی ریتیں رسمیں نبھائیں گے. آج کہا جاتا ہے یہ ہمارا کلچر ہے, یہ ہماری ثقافت ہے, یہ بےہودگی, یہ بہائی. کتنا ظلم ہے عورت کے ساتھ مغرب میں. مرد نے خود تو 3-piece پہن لیا اور اپنے گلے کو بھی وہ لگا کر بند کر لیا, ٹائی لگا کے بند کر لیا, اور عورت کو اسکرٹ پہنا دی. اس بیچارے کی سردی میں بھی ٹانگیں ننگی ہیں اور جو ہے وہ اس کی باہیں بھی بیچاری سلیو لیس کھلی ہوئی ہیں. اس بیچاری کو برہنہ کر دیا اور خود اپنے آپ کو اچھی طرح سے کور کر لیا. یہ ہے ظلم مردوں کا عورتوں کے ساتھ مغربی تہذیب میں. تو فرمایا کہ جب یہ کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا یہ کلچر ہے, ہمارے باپ دادوں کو ہم نے اسی پر پایا ہے. واللہ امرنا بہا, اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا, اللہ نے ہمارے باپ دادا کو ایسا کہا ہوگا تب ہمارے باپ دادا یہ برہنہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, اے نبی کہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں فحاشی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہہ رہے ہو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے؟ اپنے پاس سے جو مرضی تم نے منسوخ کر دی اللہ کی طرف. قل امر ربی بالقسط, اے نبی کہیے کہ میرا رب عدل کا حکم دیتا ہے. یہ بےہودگی, بے حیائی, یہ ظلم ہے عورت کے ساتھ. خود سوچئے کہ عورت گھر کے نظام میں کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے بیچاری. بچے کی پیدائش میں مرد کا حصہ کیا ہے؟ لذت لے کے علیحدہ ہو جانا, سارے کا سارا جو بھی تکلیف اور مشقت ہے بچے کے حمل کی, بچے کی پیدائش کی, اس کے بعد بچے کی پرورش کی, کون اٹھاتی ہے؟ عورت اٹھاتی ہے. اسلام کہتا ہے اب عورت کے اوپر اور کوئی بوجھ نہیں ہے, وہ گھر پہ رہے گی اور مرد باہر جا کر کمائی کرے اور لا کے اس کو کھلائے. اسلام تو یہ کہتا ہے, لیکن مساوات کا خوشنما نعرہ دے کر, مساوات مرد و زن, وہ بیچاری گھر میں بھی ساری تکلیفیں برداشت کرے اور جو مرد کا کام تھا اس کے لیے لا کر سارے اخراجات پورے کرنا, اس کی ضروریات پوری کرنا, عورت کو باہر بھی نکال لیا اس کو خوشنما نعرہ دے کر. کس قدر ظلم ہے. ہمارے ڈاکٹر سمیع صاحب تو کہا کرتے ہیں اگر مساوات واقعی مرد و زن کی ہے تو پھر ایسے ہونا چاہیے کہ سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے, مساوات تب ہوگی جبکہ ایک بچہ عورت پیدا کرے اور دوسرا بچہ مرد پیدا کرے. اگر یہ تم اس طرح سے کر لو پھر ہم کہیں گے مساوات ہے, لیکن سارے کا سارا ظلم عورت پر, سارے کے سارے تکالیف وہ برداشت کرے اور پھر جو تمہاری ذمہ داری ہے اس میں بھی گھر سے باہر نکل کر وہ شرکت کرے. ظلم ہے عورت پر یہ بہائی اور یہ بےہودگی اور یہ عورت کو گھر سے باہر نکالنا. پھر مزید یہ ہے کہ خود سوچیے ایک شخص کہیں پر بالکل آزاد معاشرت ہے اور عورتوں مردوں کا آزادانہ اختلاط ہے، تو ایک شخص اگر کسی اور عورت پر فدا ہوتا ہے لازماً اس کی توجہ اپنی بیوی پر کم ہوتی، یہ اس کی بیوی پہ ظلم ہے کہ نہیں؟ ایک دوسری عورت اپنی ایک بہن کا حق مارتی ہے کہ نہیں مارتی؟ اور پھر یورپ میں تو اس وقت عجیب کیفیت ہے، آدمی کو اعتبار نہیں ہے کہ بچے میرے ہیں کہ نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کی بیوی نہ جانے کن کن مردوں کے ساتھ ملوث ہے، اور جب یہ شک ہو جائے بچے میرے ہیں کہ نہیں ہیں، پھر بچوں پر وہ شفقت بھی نہیں ہوتی، بچوں کی وہ تربیت بھی نہیں ہوتی، یہ بچوں پہ ظلم ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ یہ تمہاری بےہودگیوں سے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے. قل امر ربی بالقسط، اے نبی کہیے کہ میرا رب عدل کا حکم دیتا ہے، میرے رب کے احکامات پر عمل کرو گے معاشرے میں عدل قائم ہوگا. اسلام تو چاہتا ہے کہ مرد کی ساری توجہ اپنی بیوی پر ہو، کسی اور عورت سے اس کا اختلاط ہی نہ ہو، اور عورت کی ساری توجہ اپنے شوہر پر ہو، خاندان کا نظام مضبوط ہو، یہ بانڈنگ میاں بیوی کی مضبوط ہو، اور پورا اعتماد ہو مرد کو کہ ہاں یہ بچے میرے ہیں، اور وہ پوری توجہ سے ان کی تربیت کرے، ان کی ایسی تربیت کرے کہ معاشرے کے ان کو جو ہے وہ ذمہ دار شہری بنائے. فرمایا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنے رخ بالکل سیدھے کر لو ہر نماز کے وقت. یہ نہیں کہتا کہ نماز کے وقت تم برہنہ ہو جاؤ اور برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرو. خشوع خضوع چاہتا ہے اللہ نمازوں کے وقت کہ تم خشوع خضوع کے ساتھ اپنے چہروں کو، اپنے پوری کے پوری توجہات کو تم اللہ کی طرف مرکوز کرو. اور وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. کما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، کیوں اللہ کو پکارو، کیوں اللہ اپنی اطاعت اللہ کے لیے خالص کرو؟ اس لیے کہ جیسے اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، تمہیں اللہ کے ہاں جا کے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے. فریقاً ہدا، تو ایک فریق وہ ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی. وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک فریق ایسا بد نصیب ہے کہ اس پر گمراہی کا اطلاق ہو گیا. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا، شیطانوں کی پیروی کی، شیطانوں کو لیڈر مان کر ان کے ورکر بن گئے، ایسے ایسے مذہبی پیشواؤں کے مرید بن گئے کہ جو پیشوا انہیں شریعت سے دور کر رہے ہیں. پیر صاحب نمازیں معاف کر دیتے ہیں، ایسے پیر بھی ہیں، نماز پیر صاحب خود پڑھتے ہیں مدینے میں اور مریدین بھی پھر نماز نہیں پڑھتے، ظاہری بات ہے. ایک محفل میں ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے، نماز نہیں پڑھی، کھانا کھا لیا، جب کہا گیا نماز پڑھیے، کہنا کہ ہم تو نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، تو ایک ہمارے ساتھی نے کہا کہ کھانا بھی وہیں کھا لیا کریں، پھر کھانا یہاں کھاتے ہو نماز مدینے میں پڑھتے ہو، ایسے دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو. تو جو اس قسم کے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، انہوں نے خود شیطانوں کی پیروی کی ہے. فرمایا انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنایا. ویحسبون انہم مہتدون، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی ہدایت پر ہیں. گمراہ کن لیڈروں کے پیروکار آپ ان سے ملیں تو بڑے فخر سے اپنے پورے سرزمین کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں. گمراہ کن پیروں کے مریدوں کو دیکھیں تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں، ہمارے پیر صاحب جو ہے وہ ہمیں اللہ کے ہاں بخشوا لیں گے. فرمایا یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، خضوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زیب و زینت اختیار کرو، برہنہ مت ہو بلکہ اچھے سے اچھا لباس پہنو. تم دنیا میں کسی بادشاہ کسی افسر کے جو ہے سامنے جب جاتے ہو تو کتنا اپنے لباس کا خیال کرتے ہو، نماز میں تم اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہو، تو لہٰذا اچھے سے اچھا لباس پہنو، اپنی سجاوٹ اور زیب و زینت اختیار کرو. وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، اللہ کی جو نعمتیں ہیں اللہ نے وہ حرام نہیں کی ہیں، لہٰذا جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں حلال ذرائع سے حاصل کرو، کھاؤ اور پیو. ولا تصرفوا، اسراف مت کرو، بیجا مت انہیں ضائع کرو. انہو لا یحب المصرفین، بے شک اللہ تبارک و تعالی بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یا بیجا چیزوں کو ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کس نے حرام کر دیا ہے اس زیب و زینت کو جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے. یہ جو بعض پیر رہبانیت کا درس دیتے ہیں اور بالکل ہی راہبوں کی طرح بالکل خانقاہوں میں محدود کر دینا اور بس وہیں پر چلے کاٹتے رہو، وہیں پہ ضربے لگاتے رہو، یہ تمام چیزیں شریعت کے خلاف ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز حلال کی ہے اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا. فرمایا کس نے حرام کی ہے وہ زیب و زینت جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں ہمیں اچھا لباس پسند ہے, کیا وہ لباس پہننا تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے, اچھا لباس پہنو. تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس. تکبر یہ ہے کہ حق تمہارے سامنے آئے اور تم اسے قبول نہ کرو, تمہاری انا رکاوٹ بن جائے. اور تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو اپنے سے کم تر اور حقیر سمجھو. تو لہذا اگر اچھا لباس کسی نے جائز آمدنی سے حاصل کیا ہے تو اس کو پہننا ہرگز بنا نہیں. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده. اے نبی ان سے پوچھے کس نے حرام کیا اس زیب و زینت کو جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی ہے. وطویبات من الرزق, اور جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں رزق میں سے پیدا کی ہیں کس نے ان کو حرام کیا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. فرمائیے کہ یہ اہل ایمان کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں. خالصۃ یوم القیامہ, اور روز قیامت تو خالص صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی. اس روز کافروں کو کچھ نہیں ملے گا. کافروں کو دنیا میں یہ نعمتیں مل رہی ہیں, وہاں کافروں کو کچھ نہیں ملے گا. وہاں یہ ساری نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون, اسی طرح سے ہم اپنی آیتیں واضح کرتے ہیں, کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب نے حرام کیا ہے بے حیائی کی ہر صورت کو, خواہ وہ بے حیائی کھلم کھلا ہو اور خواہ وہ بے حیائی جو ہے وہ چھپ کر ہو, وہ باطنی اعتبار سے ہو. باطنی اعتبار سے بے حیائی کیا ہے؟ سورۃ الانعام کے 19 رکوع میں یہ مضمون آیا تھا, وہاں میں نے وضاحت کر دی تھی. والاسم والبغی بغیر الحق, اور اللہ نے حرام کیا ہے گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, اور یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو, اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. کہ یہ ہمارے باپ دادا یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو ضرور اللہ ہی نے ان کو اس کا حکم دیا ہوگا. اپنے پاس سے تم نے بات کہہ دی, بھائی کہاں حکم دیا ہے, لے کر آؤ کس کتاب میں ہے. اور یا جی اللہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے, بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. یہ خام خواہ مولوی ڈراتے ہیں, اللہ ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے, کبھی ماں چاہے گی کہ اس کا بچہ جہنم میں جائے, اللہ تعالیٰ بھی کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. یہ خام خواہ کی بس مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں, ڈراوے ہیں, ان کی باتوں کو اہمیت مت دو. اللہ بڑا بادشاہ ہے اور گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں, اللہ کی رحمت کے سہارے 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر. فرمایا اللہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علمی بنیاد علمی دلیل نہیں ہے. ولکل امت اجل, اور ہر امت کے لیے ایک وقت طے ہے, ہر گروہ کے لیے ایک وقت طے ہے. یہ ہے تاریخ کا بیان, رفتہ رفتہ قومیں اپنے عروج کو پہنچتی ہیں اور اس کے بعد پھر ان پر زوال آتا ہے. جیسے اقبال نے کہا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طاؤس اور باب آخر. جب قوم کے ہاتھ میں شمشیر و ثنا ہو تو سمجھ لو کہ یہ قوم کا عروج ہے, یہ قوم جب فتح سے لڑنے والی ہے, اسے کوئی نہیں دبا سکتا. اور جب قوم کے ہاتھ میں طبلہ اور سرنگی اور موسیقی کے آلات آ جائیں سمجھ لو کہ یہ قوم برباد ہونے والی ہے. یہ قوم اب عیاشیوں میں اور یہ قوم اب مستیوں میں کھو گئی ہے, اب اس پر کسی وقت بھی تباہی آ سکتی ہے. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طاؤس اور باب آخر. فرمایا ہر امت کے لیے ایک وقت ہے. فیضا جا اجلہم, تو جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے, لا یستاخرون ساعتم ولا یستقدمون, تو پھر نہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں, عین اپنے وقت پر پھر ان کی تباہی آ جاتی ہے. یا بنی آدم, اے بنی آدم, اما یاتینکم رسول منکم, اگر تمہارے پاس رسول آئیں تمہیں میں سے, یقصون علیکم آیاتی, اور تم پر وہ میری آیتیں بیان کریں تمہیں سنائیں. فمن اتقا واصلح, تو جس نے تقوی کی روش اختیار کی اپنے رویے کی اصلاح کی, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہاں پر ازل کا بیان ختم ہوا, اب اگلی آیت سے ابد کا بیان شروع ہوگا. آیت 35 کے ذریعے سے قادیانی ایک فتنہ اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بنی آدم رسول آتے رہیں گے جب بھی وہ آئیں تو تم نے اگر ان کی پیروی کی تو کامیاب ہو جاؤ گے، پیروی نہ کی ناکام ہو جاؤ گے۔ تو رسالت تو رحمت ہے، یہ تو قیامت تک جاری رہنی چاہیے، تو لہٰذا نبی قیامت تک آتے رہیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہمارا اس میں ان کے لیے جواب یہ ہے کہ نمبر ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا، قرآن مجید اس کا گواہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ نمبر دو، کیا دین میں تحریف ہو چکی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت لے لی ہے قرآن مجید، کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا۔ اور ہمیشہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ ایک گروہ میری امت میں اہل حق کا ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ مجدد بھیجتا رہے گا ہر صدی کے سرے پر، جو آ کر دین میں جو بگاڑ پیدا ہوگا اس کی اصلاح کر دے گا۔ تو جب دین مکمل ہے اور جب دین میں تحریف ہو نہیں سکتی، ایک گروہ ہمیشہ اہل حق کا موجود رہے گا، مجدد آ کر اصلاح کرتے رہیں گے، اب پھر نئے نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یا تو دین مکمل نہ ہوتا تو ٹھیک ہے، نبی آتے تاکہ مکمل ہو جائے، یا دین مکمل ہوتا اور اس میں تحریف ہو جاتی تو کہتے نبی آئے گا اور وہ نبی آ کر تحریف شدہ جو بھی باتیں ہیں ان کی اصلاح کر دے گا۔ جب دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اب کسی نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت پر کامل ایمان عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جو فتنہ پرور لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا